بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ کابل ہوائی اڈے پر دہشت گردانہ واقعے پر ایران کا رد عمل، کراچی کے علاقے مہران کی ایک فیکٹری میں بھیانک آگ، 16 افراد ہلاک، اور ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے پر سخت افسوس ظاہر کرتے ہوئے اس دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ایران نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کے لیے آمادگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے نہتے افغان شہریوں کو نشانہ بنانے اور ہر ایسے اقدام کی مذمت کی ہے جس میں مردوں، عورتوں اور نوجوانوں اور کم سن بچوں کو دہشت گردانہ کاروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی ہے کہ کابل میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پائے گی اور ذمہ دار ادارے اور حکام عوام کی جان و مال کی حفاظت کا فریضہ ادا کریں گے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے کہا ہے کہ تہران افغانستان کے پڑوسی ممالک کا اجلاس منعقد کرانے کے لیے تیار ہے۔ مغربی ایشیا کے امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی گزشتہ روز کی ملاقات نہایت اہم اور تمام علاقائی و باہمی مسائل میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ موسوی نے مزید کہا کہ ایران افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بارے میں پاکستانی وزیر خارجہ کی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے اور تہران میں اس کے انعقاد کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو تہران میں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان سے ملاقات میں وسطی ایشیا کے 3 ملکوں کے حکام کے ساتھ اپنے مذاکرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کی وضاحت کی۔ افغانستان میں امن و استحکام اور تمام نسلوں اور گروہوں پر مشتمل ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی گفتگو کے دیگر موضوعات تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے 6 پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے انعقاد کے لیے اپنے پاکستانی ہم منصب کی تجویز کا خیر مقدم کیا اور آئندہ دنوں میں تہران میں اس اجلاس کے انعقاد کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ کراچی میں ایک فیکٹری میں آگ لگ جانے سے کم 16 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ضلع کورنگی کے مہران علاقے کی ایک فیکٹری میں آگ لگ جانے سے کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریسکیور ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فیکٹری سے نکلنے کا کوئی ہنگامی دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کے بعد تقریباً 25 افراد اندر پھنس گئے تھے۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں سوٹ کیس اور دیگر سامان بنایا جاتا تھا۔ ریسکیو کے عملے نے فیکٹری کی کھڑکیاں توڑ کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق آخری اطلاع ملنے تک 15 لاشیں اسپتال پہنچائی جا چکی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ فیکٹری کے اندر 20 سے 25 افراد موجود تھے جن میں سے کسی کے بچ جانے کا امکان بہت کم ہے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران چند فائر فائٹرز کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 94 اموات اور 4016 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 3,235 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے مطابق کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 11,44,341 ہے جن میں سے 25,415 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 92,844 زیر علاج ہیں اور 10,26,082 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 11,01,973 افراد کو کورونا کا ویکسین لگایا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا کا ٹیکہ لگوانے والوں کی تعداد 5,09,85,184 ہو گئی۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 44,658 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 496 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,26,03,188 ہو چکی ہے، جن میں سے 4,36,861 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 3,44,899 مریض زیر علاج ہیں اور 3,18,21,428 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 61,22,08,542 افراد کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 21,55,72,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اس موذی وبا سے مرنے والوں کی تعداد 44,90,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس درمیان کورونا سے متاثرین اور اموات میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے، جبکہ کورونا کی نئی لہر نے بھی امریکہ میں زور پکڑ لیا ہے۔ امریکہ میں کورونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد صرف ایک دن میں ملک بھر میں کورونا کے تقریباً 2,00,000 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جو رواں سال جنوری کے بعد سے کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد اسپتالوں میں داخل کرائے جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 3,93,42,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور مجموعی طور پر کورونا وائرس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد 6,51,956 ہو گئی۔ اگرچہ امریکہ کے طبی عملے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں داخل کرائے جانے والے کورونا کے اکثر مریض ایسے ہی ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لی ہے۔ اسی کے ساتھ امریکہ میں ماسک کے استعمال اور ویکسینیشن کے لازمی ہونے پر بحث و مباحثے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ افغانستان سے ملنے والی سرحد کے قریب پاکستانی سیکورٹی فورس اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ سرحدی پٹی کے علاقے لوئی دیر میں واقع ایک چیک پوسٹ کو دہشت گردوں نے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں ایک دہشت گرد ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں بحران کے آغاز کے بعد سے پاکستان نے اپنی سرحدوں پر حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ احمد رشید نے بدھ کے روز اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ طالبان نے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کا یقین دلایا ہے۔ جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ مارب کے ضلع سروا پر 8 بار اور ضلع رہبہ پر 7 بار بمباری کی۔ صوبہ جوف میں جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے خبو و شاف ضلع کے المرازیق علاقے کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ جار سعودی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 272 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور 6 بار جاسوسی پروازیں انجام دی۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے 5 مارچ 2015 سے یمن پر جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ یمنی عوام کے استقامت و پائیداری کے نتیجے میں سعودی عرب اس کے اتحادیوں کو اب تک اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ سامعین، یمنی فوج نے جنوبی سعودی عرب میں جار سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں پر ایک بار پھر ڈرون سے جوابی حملے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی علی عباس رضوی۔
العربیہ ٹیلی ویژن چینل کے مطابق جار سعودی اتحاد کے ترجمان نے جمعرات کے روز اعتراف کیا کہ یمنی فوج کے ایک ڈرون طیارے نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے خمیس مشہد پر حملہ کیا ہے۔ جار سعودی اتحاد نے کہ جس کے فضائی دفاعی سسٹم کی مضحکہ خیز غلطیوں اور کمزوریوں کی ویڈیو بارہا منظر عام پر آ چکی ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی سسٹم نے یمنی ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ جار سعودی اتحاد نے اپنے دعوے میں مزید کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ یمنی فوج نے کچھ دنوں پہلے بھی 6 ڈرون طیاروں سے ریاض میں سعودی عرب کے آرام کو، آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ جاری قوتوں کا مقابلہ کرنا ہماری دینی، ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یمنی مجاہدین کو جاری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، یورپی ممالک یا دنیا میں کسی اور سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دریسنا سعودی عرب کی بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے 2 یمنی شہریوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے یمن کے شمالی صوبے سعدہ کے ممبا شہر میں 2 یمنی شہریوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ المسیرہ نے بھی اپنی رپورٹ میں شمالی یمن کے صوبے سعدہ کے ممبا شہر کے الرقو علاقے میں سعودی سیکورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں 2 عام شہریوں کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ اس سے قبل سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ سنا کے بنی مطر شہر کے القلاد علاقے پر 2 بار حملہ کیا تھا۔ دوسری جانب یمنی آئل کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ گزشتہ 2.5 برس کے دوران یمنی آئل مواد و مصنوعات کی قومی آمدنی میں سے سعودی اتحاد کے اہلکاروں نے 267 ارب یمنی ریال سے زائد کرنسی کی چوری کی ہے۔ مجاہد صوفی نے کہا کہ اس عرصے کے دوران صوبہ معرب کی صافر ریفائنری میں سے C5 پیٹرولیم کے 39,37,300 بیرل کی پیداوار ہوئی ہے، جس کی قیمت 267 ارب سے زائد یمنی ریال بنتی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر 2015 سے یمن کو جنگ و جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے اور اس کا زمینی، فضائی اور سمندری محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ 6 سال سے زائد عرصے سے یمن کے خلاف جاری اس غیر قانونی جنگ اور سعودی جارحیت کے نتیجے میں 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000,000 لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
مزید خبریں۔ طالبان نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کی تمام تر ذمہ داری غیر ملکی افواج پر عائد ہوتی ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان کے مطابق ہم نے امریکیوں کو ایسے حملوں کی بابت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، مگر انہوں نے ہمارے انتباہ پر کوئی توجہ نہ دی۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے دوحا دفتر کے ترجمان محمد نعیم وردک نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی غیر ملکی افواج کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی افواج نے 2 غلطیاں کی ہیں، ایک تو یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایئرپورٹ پر جمع کر رکھا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایسے حملوں کی روک تھام کے لیے چیکنگ کا مناسب انتظام نہیں کیا۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگوں کو جمع کرنا ایسے حملوں کے لیے ماحول کو سازگار بناتا ہے۔ محمد نعیم وردک نے صراحت کے ساتھ کہا کہ غیر ملکی افواج کی باقیات ہی تمام تر مشکلات کی جڑ ہیں اور انہیں 31 اگست تک مقررہ مہلت کے اندر اندر افغانستان سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری طالبان پر نہیں بلکہ مکمل طور سے ان قوتوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے ایسے حملوں کا موقع فراہم کیا ہے۔ طالبان کے ایک اور ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی جمعرات کی شام کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے خونی حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے کابل ایئرپورٹ پر داعش کے ممکنہ حملوں کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات امریکیوں کو پہلے ہی فراہم کر دی تھی اور لازمی انتباہ بھی دیا تھا۔ عراق کے صدر اور وزیر اعظم نے بغداد اجلاس کا مقصد علاقے میں کشیدگی اور بحران کا خاتمہ نیز علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون کا فروغ بتایا ہے۔ بغداد میں غیر ملکی صحافیوں کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے عراق کے صدر برہم صالح کا کہنا تھا کہ خطے کو مشترکہ سلامتی اور 2 طرفہ اقتصادی تعلقات پر مبنی تعاون کے نئے میکنزم کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے عراق کی سلامتی اور اس کے استحکام کا تحفظ ضروری ہے۔ صد برہم سالے نے کہا کہ عراق برسوں سے جنگ، آمریت اور دہشت گردی کے نتیجے میں جنم لینے والے بحرانوں اور آفات کا شکار، نیز بیرونی قوتوں کی باہمی انتقامی کاروائیوں کا میدان بنا ہوا ہے، جس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ عراق کے صدر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خطے کے ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے والے لاتعداد مشترکہ مفادات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے علاقائی استحکام کے ستونوں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں، تاکہ مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ریپبلکن نے کابل دھماکے کے بعد جو بائیڈن حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق کابل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے دھماکے کے بعد نکی ہیلی اور دیگر ریپبلکن رہنماؤں نے امریکی صدر بائیڈن سے استعفے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کی مسلح افواج کمیٹی کے رکن مارشل بل کبرن نے بھی سینئر امریکی عہدیداروں کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بائیڈن کے استعفے کے مطالبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وقت سیاسی کھیل کے لیے مناسب وقت نہیں ہے اور ہمیں ریپبلکن سے توقع ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ افغانستان میں 15 اگست کو اشرف غنی کی حکومت ختم ہونے اور طالبان کے تسلط کے بعد سے ہی بائیڈن پر امریکی فوجیوں کے غیر ذمہ دارانہ انخلا پر تنقیدیں ہو رہی تھیں، تاہم کابل دھماکے اور اس میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 18 کے زخمی ہونے کے بعد تنقیدوں میں شدت آ گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ عزیز سامعین، اور سامعین اسی کے ساتھ اس وقت عراق داخلی، علاقائی اور عالمی سطح پر ایک اہم موضوع کے عنوان سے سامنے آ رہا ہے۔ عراق کی تازہ ترین صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت عراق داخلی، علاقائی اور عالمی سطح پر ایک اہم موضوع کے عنوان سے سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں، جب سے افغانستان میں امریکہ کا انخلا ہوا ہے اور امریکہ کو افغانستان کے اندر ایک عبرتناک شکست کا سامنا ہوا ہے، اور جس عزیمت کے ساتھ وہ افغانستان سے نکلا ہے، اس کے اثرات علاقائی سطح پہ بھی، عالمی سطح پہ بھی اور خود افغانستان میں بھی سامنے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے بعد عراق دوسرا اہم ملک ہے کہ جہاں سے امریکی فوجی انخلا کے عنوان سے امریکہ پہ بہت زیادہ دباؤ ہے۔ عراق کے اندر جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ جب حاج قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کو امریکہ نے شہید کیا، تو اس عظیم سانحے کے بعد عراق کے اندر عوامی رد عمل بھی سامنے آیا، پارلیمانی رد عمل بھی سامنے آیا، مذہبی رد عمل بھی سامنے آیا۔ تو مختلف حلقوں کی طرف سے عراق میں امریکی افواج کے خلاف، امریکی دہشت گرد فوجیوں کے خلاف ایک شدید نفرت سامنے آئی۔ اس نفرت کے نتیجے میں عوامی دباؤ اتنا بڑا، علماء کی طرف سے، سیاسیون کی طرف سے، سماجی حلقوں کی طرف سے، کہ عراق کی پارلیمنٹ مجبور ہو گئی کہ وہ بل پاس کرے کہ امریکہ کو عراق سے نکل جانا چاہیے۔ عراقی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر امریکی انخلا کا قانون منظور کر لیا، لیکن امریکہ ابھی بھی مختلف ہیلے بہانوں سے عراق کے اندر رہنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی تناظر میں اس وقت عراق افغانستان کے بعد دوسرا ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اس عنوان سے بہت زیادہ سفارتی گفت و شنید چل رہی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جولائی کے آخری ہفتے میں عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی اسی ایشو کو حل کرنے کے لیے واشنگٹن کے دورے پہ گئے، اور چونکہ مصطفیٰ کاظمی پہ بھی دباؤ ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو عملی طور پہ نافذ کریں. لیکن مصطفیٰ کاظمی کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے کہ یہ ان کا رجحان امریکہ کی طرف ہے اور امریکہ کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف بہانوں سے اس کو تاخیر میں ڈال رہے ہیں. لیکن واشنگٹن میں جب یہ گئے, اور چونکہ عراق کے اندر بھی اس موضوع پہ پہلے امریکہ کے ساتھ دو تین نشستیں ہو چکی تھیں, تو امریکہ نے ایک نیا پینترا بدلا اور وہاں پہ انہوں نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ عراق کا بھی ایک قانون بن چکا ہے کہ وہاں سے امریکی فوجیوں کا انخلاء ہونا ہے. تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ یہ نکالا کہ ٹھیک ہے, ہم فوجی انخلاء کو تو ممکن بنائیں گے, لیکن کچھ فوجی رہ جائیں گے کہ جو عراق میں عراقی فورسز کی تربیت اور وہاں پہ موجود دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے وہ عراق میں رہیں گے. اب ظاہر ہے یہ بھی ایک بہانہ ہے اپنی فورسز کو باقی رکھنے کا, چونکہ عراق کے اندر جتنے دھڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ عراق میں امریکہ کسی بھی بہانے سے رہے, چاہے وہ تربیت کے بہانے سے رہے, چاہے وہ داعش یا دہشت گردی کے مقابلے کے لیے. تو اسی تناظر میں عراق کے اندر اس موضوع پہ اس وقت اچھی خاصی گرما گرمی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک دو ہفتوں کے دوران بالخصوص مصطفیٰ کاظمی کے واشنگٹن سے واپسی اور افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کے بعد امریکی کانوائیوں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں, اور ان حملوں میں امریکہ کو جانی مالی نقصان بھی ہو رہا ہے. اگرچہ امریکہ بھی اس کے ری ایکشن میں ابھی اس نے عین الاسد میں ایک بہت بڑی تعداد امریکی فوجیوں کی دوبارہ تعینات کی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کویت کے راستے سے جو کویت کے فوجی اڈے پہ, اور اسی طرح قطر کے فوجی اڈے پہ جو امریکی فورسز ہیں ان کو دوبارہ عراق لایا جا رہا ہے. لیکن جو عراق کے اندر کی صورتحال ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دباؤ اس وقت امریکہ پہ ہے, امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فوجیوں کی تعداد کو وہاں پہ بڑھائے یا اس کو مزید تاخیر میں ڈالے. دوسری طرف عراق نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے, اور وہ انیشیٹو یہ ہے کہ اس نے ہمسایہ ممالک کو دعوت دی ہے کہ ہمسایہ ممالک کے سربراہان مملکت بغداد میں اکٹھے ہوں, اور بلکہ ریجن کے ممالک ہمسایہ سے ہٹ کے ابھی انہوں نے ریجنل ممالک کو بھی دعوت دی ہے, بعض بڑی طاقتوں کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور عراق کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی روشنی میں, جہاں عراق کے اقتصادی مسائل میں عراق کا ساتھ دیں, وہاں پہ جو خطے میں آنے والی تبدیلیاں ہیں اس میں بھی عراق یہ چاہتا ہے کہ ہم آہنگ ہو کے آگے بڑھے. بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ عراق کے موجودہ وزیراعظم نے ایک اپنی شخصیت کو اور اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے, اور ساتھ ساتھ عراق کو عالمی سیاست کے اس مین سٹریم میں لانے کے لیے اور علاقائی سیاست کے مین سیاسی میدان میں لانے کے لیے انہوں نے یہ ایک کوشش کی ہے, اور انہوں نے اس وقت تمام ہمسایہ ممالک کو, البتہ وہاں پہ بھی ایک مشکل اس وقت یہ پیش آ رہی ہے کہ فرانس کو بھی دعوت دی گئی عراق کی طرف سے, لیکن فرانس کے پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے, یعنی عراق نے اگر شام کے صدر بشار اسد کو بلایا تو فرانس اس میں شرکت نہیں کرے گا. تو فرانس ایک لحاظ سے عراق اور شام کے درمیان اختلافات کو اسی بہانے ہوا دینا چاہ رہا ہے, ورنہ کوئی تک نہیں بنتی کہ شام کو اس وقت عرب لیگ نے, عرب دنیا نے اور عالمی اداروں نے تسلیم کیا ہوا ہے, اور بشار اسد اس وقت ایک قانونی حکمران ہے شام کے. لیکن فرانس جب سے لبنان کے اندر نئی صورتحال میں, کہ جب وہاں پہ بندرگاہ پہ دھماکہ ہوا تھا, تو اس کے بعد فرانس کی انوالومنٹ, اوپن انوالومنٹ میں جو ہے وہ لبنان میں بڑھ گئی ہے, جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اور وہ اب اپنے پاؤں میں مزید پھیلانا چاہتا ہے, اور وہ عراق کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی اور دوسرے عرب ممالک میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے اس نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ اس نے اب شام کے خلاف ایک موقف اپنا لیا ہے اور عراق کی طرف سے ہونے والی اس اہم کانفرنس کو متنازع بنانے کے لیے اس نے یہ شرط عائد کر دی ہے کہ اگر بشار اسد آئے گا تو فرانس کی طرف سے شرکت نہیں ہوگی. لیکن ابھی تک صورتحال اس پہ کوئی اتنی واضح نہیں ہے. البتہ عراق ایک اور جو نئے مرحلے میں داخل ہوا ہے اس پہ بھی اس وقت تجزیہ نگاروں کی خصوصی نظر ہے کہ عراق کے وزیر دفاع نے حال ہی میں چائنا کا دورہ کیا ہے اور یہ وہ ریڈ لائن ہے امریکہ کے لیے کہ جس کے لیے امریکہ خطے کے دوسرے ممالک کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ وہ چائنا اور رشیا سے تعلقات بحال نہ کریں. امریکہ ان کو اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے اور کسی صورت میں بھی نہیں چاہتا کہ یہ ممالک کسی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے یا کسی دوسرے شعبے میں چائنا کے قریب جائیں, چونکہ اس وقت امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی طرف سے جو باقاعدہ ڈاکومنٹس جاری ہوئے ہیں یا جسے آپ دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا آئندہ کا خطے کے عنوان سے دنیا کے عنوان سے جو پلان اسٹریٹجک پلان اناؤنس ہوا ہے اس میں چائنا کو امریکہ کا دشمن نمبر ایک قرار دیا گیا ہے. لہذا امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ کسی اور ملک کو چائنا کے قریب نہ جانے دے تاکہ چائنا اپنے سیاسی اور سفارتی حلقے کو وسیع نہ کر سکے. اب عراق کے وزیر دفاع کا وہاں پہ جانا اور مختلف اسلحوں کی خریداری کی باتیں کرنا چائنا کے ساتھ اور پھر اس کے فوراً بعد یہ اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے کہ عراق کے وزیر اعظم بھی جلد چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں, تو یہ بھی ایک عراق کے عنوان سے ایک نیا ایشو ہے کہ جس کے لیے امریکہ کو شدید پریشانی اور تشویش لاحق ہو گئے, چونکہ امریکہ نے اس سے پہلے عادل عبد المہدی کو اس لیے اقتدار سے محروم کیا تھا مختلف سازشوں کے ذریعے مختلف مظاہروں کے ذریعے اور عراق کے اندر اپنے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے عادل عبد المہدی کو اس لیے اقتدار سے علیحدہ کیا تھا کہ وہ ایک تو اسلامی جمہوری ایران کے بہت قریب تھے, دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بھی رشیا کے ساتھ روس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے تھے اور مختلف شعبہ جات میں روس سے قربت کی باتیں انہوں نے شروع کی تھیں اور یہ یقیناً امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا. بہرحال اس وقت عراق اپنا ایک سیاسی قد کاٹ بھی بڑھا رہا ہے اور مصطفیٰ کاظمی کی کوشش ہے کہ وہ چند ایسے امور انجام دے دے جس کی وجہ سے وہ عراقی سیاست میں ایک فعال وزیراعظم کے طور پہ جانا پہچانا جائے, چونکہ 10 اکتوبر کو عراق میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور مصطفیٰ کاظمی کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ وہ ان انتخابات میں بھی ایک مؤثر کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آئے. تو ان تمام واقعات اور جو ایونٹس اس وقت عراق میں داخلی ریجنل سطح پہ اور انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں اس کے یقیناً خطے پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے.
اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.